الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام 29 دسمبر 1905 صبح 9 بجے مہمان خانہ جدید میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ایک عام مجلس ہوئی، جس قدر مہمان مختلف شہروں اور قصبوں سے آئے تھے وہ سب کے سب موجود تھے. جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک لمبی تقریر فرمائی. اس تقریر کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ حضرت اقدس علیہ السلام والسلام کی غرض اور غایت یہ ہے کہ اسلام کی عام اشاعت اور تبلیغ ہو اور ہمارے یہاں ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو اپنے علمی اور عملی قابلیتوں کی وجہ سے ممتاز ہو کر اس خدمت کو سر انجام دے، اس لیے 3 دن سے مدرسے کے جدید انتظام کے مسئلے پر غور کیا جاتا رہا ہے اور آخر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بصورت موجودہ بھی قائم رہے اور مبلغین اور واعظین کے لیے ایک الگ جماعت کھولی جاوے. اس کے لیے روپے کی ضرورت ہے. خواجہ صاحب نے شرح بسط کے ساتھ بیان کیا کہ دنیا کی کامیابیاں بھی دین ہی کے ماتحت ہیں اور دین سے الگ ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. غرض خواجہ صاحب کی تحریک کا خلاصہ سلسلے کے ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے قوم کے اپنے فرائض تھا، اور اس میں صحابہ کرام کے زمانے کا اس زمانے سے مقابلہ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو جانیں فدا کر دیں، اس وقت جانوں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا کے مسیح نے جہاد کی حرمت کا فتویٰ شائع کر دیا ہے. اب اگر ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی مستقل فنڈ ہونا چاہیے. خواجہ صاحب اپنی تقریر کر ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے. خواجہ صاحب نے سلسلہ کی ضروریات کے روز افزوں اخراجات کا ذکر کر کے جماعت کو متوجہ کیا. ان کے بیٹھ جانے پر خدام نے عرض کی کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیں، جس پر حضور نے مدرجہ ذیل تقریر فرمائی. فرمایا، دیکھو جو کچھ خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ صحیح اور درست ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس جماعت کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی عملی حالت قوت ایمانی کو درست کر کے دکھاویں، کیونکہ جب تک عملی رنگ میں ایمان ثابت نہ ہو صرف زبان سے ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں، اور وہ کچھ نہیں. زبان میں تو ایک مخلص اور منافق یقساں معلوم ہوتے ہیں. ہر ایک شخص جو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عملی طور پر ظاہر کر کے جب تک عملی طور پر قدم آگے نہیں رکھتا آسمان پر اس کو مومن نہیں کہا جاتا. بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آئے دن ہم پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، کہاں تک برداشت کریں. میں جانتا ہوں کہ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا، کیونکہ ایک طبیعت کے ہی سب نہیں ہوتے. بہت سے تنگ دل اور کمزور ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ کیا ہے. ایسے شبہات ہمیشہ دنیا داری کے رنگ میں پیدا ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق بھی نہیں ملتی. لیکن جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس بنا پر جو کچھ بھی خدمت دین کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں توفیق دے دیتا ہے، اور اعلیٰ کلمۃ الاسلام کے لیے جن اموال کو وہ خرچ کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور جو لوگ شرک اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتی ہے. وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمُنَافِقُونَ آیتات، یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، منافق ان کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اور یقین کرتا ہے. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور اس سلسلے میں داخل ہیں یہ سمجھ کر کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دست بردار ہو جائیں اور بخل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان سب اخراجات کا بوجھ خوشی سے اٹھائے اور پھر بھی سلسلہ کا احسان مانے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے کو بڑھائے، بس کون ہے جو اسے روک سکے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، کب تھک سکتا ہے؟ آج سے 25 برس بلکہ اس سے بھی بہت پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی میرے پاس نہ تھا اور کبھی سال بھر میں بھی کوئی خط نہ آتا تھا. اس گمنامی کی حالت میں میں نے جو دعوے کیے ہیں وہ برین احمدیہ میں چھپے ہوئے موجود ہیں، اور یہ کتاب مخالفوں موافقوں کے پاس موجود ہے، بلکہ ہندوؤں عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے، مکہ مدینہ قسطنطنیہ تک بھی پہنچی. اسے کھول کر دیکھو کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا یاتون من کل فج عمیق و یاتیک من کل فج عمیق، یعنی تیرے پاس دور دراز جگہوں سے لوگ آئیں گے اور جن راستوں سے آئیں گے وہ راہ عمیق ہو جائے گی، پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کثرت سے آئیں گے تو ان سے تھکنا نہیں اور ان سے کسی قسم کے بد اخلاقی نہ کرنا. یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان ان کے ملاقات سے گھبرا جاتا ہے اور کبھی بے توجہ ہی کرتا ہے, جو ایک قسم کے بد اخلاقی ہے. بس اس سے منع کیا اور کہا کہ ان سے تھکنا نہیں اور مہمان نوازی کے لوازم بجا لانا. ایسی حالت میں خبر دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آتا تھا. اور اب تم سب دیکھ لو کہ کس قدر موجود ہو, یہ کتنا بڑا نشان ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے. ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے, نہ کوئی منجم نہ کوئی فراست والا کہہ سکتا ہے. فرمایا ان حالات پر جب ایک شہید مومن غور کرتا ہے تو اسے لذت آتی ہے, وہ یقین کرتا ہے کہ ایک خدا ہے جو اعجازی خبریں دیتا ہے. غرض اس خبر میں اس نے قصد کے ساتھ مہمانوں کی آمد و رفت کی خبر دی. پھر چونکہ ان کے کھانے پینے کے لیے کافی سامان چاہیے تھا اور ان کے فروکش ہونے کے لیے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا, بس اس کے لیے بھی ساتھ ہی خبر دی یاتی کا من کل فج نبی. اب غور کرو کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے, کون ہے جو اس کی راہ میں روکو. وہ خود ساری ضرورتوں کا تکفل اور تہیا کرتا ہے. یہ بات انسانی طاقت سے باہر ہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہو کر صاحب اولاد ہو سکتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا عظیم شان معجزہ ہے. یہی وجہ ہے جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صادق کی نشانی پیش گوئی ہے, اور یہ بہت بڑا نشان ہے جس پر غور کرنا چاہیے. قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تدبر اور غور سے بڑھتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر غور نہیں کرتے ان کا قدم پھسلنے والی جگہ پر ہوتا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے اقوال افعال اور قدرتوں کو نہ دیکھے. بس یہ سلسلہ اسی غرض کے لیے قائم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے. یہ نشان جو میں نے ابھی پیش کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا. برخلاف اس کے کسی دوسرے مذہب والے کو یہ حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ ایسے تازہ بتازہ نشان پیش کرے. جماعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نشانات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. یہ ماس خدا تعالیٰ کا کاروبار ہے, کسی اور کے اس میں دخل نہیں. یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان پیشگوئیوں کے ساتھ دکھاتا ہے کہ ایمانی قوت بڑھ جاوے, اور یہ قوت بغیر ایسے نشانوں کے بڑھ نہیں سکتی کیونکہ ان میں خدا تعالیٰ کا زبردست ہاتھ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. انسان ایسا جاندار ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے تربیت ایمانی کے لیے فیوز و برکات نہ ہوں وہ خود بخود پاک صاف نہیں ہو سکتا. اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقوی پر قدم مارنا آسان امر نہیں, بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے یہ نعمت ملتی ہے. اور سچا تقوی جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو, اس کے حاصل کرنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اور پھر یہ بھی کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں. تقوی کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو, اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنے ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ الذین احسنوا الحسنی, سورہ یونس آیت 27, یعنی ان نیکیوں کو بھی سوار سوار کر کرتے ہیں. مجھے یہ وہی بار بار ہوئی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا, خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہے. اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. یہ صرف خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت میں رہے گی جب سچا تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو. یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی بات پر خوش ہو جاوے کہ مثلاً وہ زنا نہیں کرتا یا اس نے خون نہیں کیا یا چوری نہیں کی. یہ کوئی فضیلت ہے کہ برے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے. دراصل وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جاوے گا یا موجودہ قانون کے روح سے زندہ میں جاوے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ برے کام سے پرہیز کرے, بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا. نیکیاں بطور غذا کے ہیں, جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا, اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں. قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت تو وہ ہوتی ہے یشربون من کاسن کان مزاج کافورا, سورہ دار آیت 6, یعنی ایسا شربت پی لیتے ہیں جس کی ملاونی کافور ہو. اس سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کافور ٹھنڈی چیز ہے اور زہروں کو دبا لیتا ہے. حیضہ اور وبائی امراض کے لیے مفید ہے. پس پہلا مرحلہ تقویٰ کا وہ ہے جس کو اشارے کے رنگ میں یشربون من کاسن کان مزاج کافورا, ایسے لوگ جو کافوری شربت پی لیتے ہیں ان کے دل ہر قسم کی خیانت ظلم ہارناؤ کی بدی اور برے قوا سے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور یہ بات ان میں تباً اور فطرتاً پیدا ہوتی ہے نہ کہ تکلف سے. وہ ہر قسم کی بدیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں. یہ سچ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, بدیوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں. انجیل کا اکثر حصہ اس سے پر ہے کہ برے کام نہ کرو, مگر یہ پہلا دن ہے تکمیل ایمان کا, اسی پر قانع نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر انسان اس پر عمل کرے اور بدیوں کو چھوڑ دے تو دوسرے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے. یہ بات انسان منہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بدیوں سے پرہیز کرتا ہوں, لیکن جب مختلف قسم کے برے کام سامنے آتے ہیں تو بدن کام جاتا ہے. بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں, مثلا جھوٹ بولنا, زنا کرنا, خیانت, جھوٹی گواہی دینا اور اطلاف حقوق شرک وغیرہ. لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں. جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے. مثلا گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے, ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, الحجرات آیت 13. خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تاخیر ہو اور ایسی کاروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے. ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو, یا اس کی عادت کے متعلق خوبیہ طور پر بےغیرتی یا دشمنی پیدا ہو, یہ سب برے کام ہیں. ایسا ہی بخل, غضب, یہ سب برے کام ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے, ہاتھوں سے یا پاؤں سے بچتا رہے, کیونکہ فرمایا ہے والا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عندہ مسئولا, سورہ بنی اسرائیل آیت 37. یعنی جس بات کے علم نہیں خانقاہ اس کی پیروی مت کرو, کیونکہ کان, آنکھ, دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا. بہت سی بدیاں صرف بدظنی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں, یہ بہت بری بات ہے. مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے, نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لائے. یہ کیسی محکم اور مضبوط بات ہے. بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعے پکڑے جائیں گے. یہاں دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کوئی ندامت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دل میں جو خطرات اور سرسرے خیال گزر جاتے ہیں ان کے لیے کوئی معافضہ نہیں, مگر کسی کے دل میں گزرے کہ فلاں مال مجھے مل جاوے تو اچھا ہے, یہ قسم کا لالچ تو ہے, لیکن ماض اتنے ہی خیال پر جو طبی طور پر دل میں آوے اور گزر جاوے کوئی معافضہ نہیں. لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کر لیتا ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے سے وہ مال ضرور لینا چاہیے, تو پھر یہ گناہ قابل معافضہ ہے. غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شرارتیں اور فریب کرتا ہے تو یہ گناہ قابل معاوضہ لکھا جاتا ہے. پس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجہ کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں. بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی خون نہیں کیا, نقب زنی نہیں کی یا اور اسی قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا گلہ نہیں کیا یا کسی اپنے بھائی کی حد کر کے اس کو رنج نہیں پہنچایا یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا. میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں, ورنہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً جھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کے مجلسوں میں دوسروں کا شکوا و شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. میں اس وقت برے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا. قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کے بیان کی ہیں. خلاصتاً یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد ہو. خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر فساد کریں. اللہ تعالیٰ دنیا پر وحدت پھیلانا چاہتا ہے, لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے, ظلم اور خیانت کرتا ہے, وہ وحدت کا دشمن ہے. جب تک یہ بد خیال دل سے دور نہ ہو کبھی ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے. اس لیے اس مرحلے کو سب سے اول رکھا. تقویٰ کیا ہے؟ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا. پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابرار کے لیے پہلا انعام شربت کافوری ہے. اس شربت کے پینے سے دل برے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں اور بدیوں کے لیے تاریخ اور جوش پیدا نہیں ہوتا. ایک شخص کے دل میں یہ خیال تو آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں, یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے, مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی دیتا ہے. لیکن جن لوگوں کو شربت کافوری پلا دیا جاتا ہے, ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تاریخ ہی پیدا نہیں ہوتی, بلکہ دل برے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے. گناہ کے تمام تاریخوں کے مواد تباہ دیے جاتے ہیں. یہ بات خدا تعالیٰ کے فضل کے ثواب میسر نہیں آتی. جب انسان دعا اور عقد ہمت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کے جذبات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے, تو پھر یہ سب باتیں فضل الہی کو کھینچ لیتی ہیں اور اسے کافوری جام پلایا جاتا ہے. جو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زمرہ ابدال میں داخل فرماتا ہے, اور یہی تبدیلی ہے جو ابدال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. فرمایا یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں, لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ ان میں آ جاتا ہے اور ان سنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں اور وہی پہلا درج عمل اختیار کرتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. جن صحبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام بری باتوں کے اجزاء کا علم ہو, کیونکہ طلب شے کے لیے علم کا ہونا سب سے اول ضروری ہے. جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اسے کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے, بس بار بار قرآن شریف کو پڑھو, اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ, اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو. یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہوگا. جب تم ایسی سائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا اور وہ کافوری شربت تمہیں دیا جائے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے. اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوگی اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی. جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اسے نہیں دیا جاتا, اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, المائدہ آیت 28. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے. ان عبادات کی قبولیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں. جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں اس وقت تک نری ٹکری ہیں. اس نماز یا روزے سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا, یا رات کو چوری کر لی, کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر لی, کسی کی شان پر جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے بخل یا حسد کی وجہ سے حملہ کر دیا, کسی کے آبرو پر حملہ کر دیا. غرض اس قسم کے عیبوں اور برائیوں میں اگر مبتلا کا مبتلا رہا تو تم ہی بتاؤ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا. چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کے ساتھ اس کی بدیاں اور وہ برائیاں جن میں وہ مبتلا تک کم ہو جاتی, اور نماز اس کے لیے ایک عمدہ ذریعہ ہے. بس پہلی منزل اور مشکل اس انسان کے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ برے کاموں سے پرہیز کرے. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرے, بلکہ باریک در باریک بدیوں سے بچتا رہے. مثلا ٹھٹے اور ہنسی کے مجلسوں میں بیٹھنا, یا ایسے مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عادت ہو, یا اس کے بھائی کے شان پر حملہ ہو رہا ہو, اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ ملاتا ہو, مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی برا ہے کہ ایسی باتیں کیوں سنیں. یہ لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے, کیونکہ اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حص ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سنتے. یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے. جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مواخذہ کے نیچے ہیں, کیونکہ انہوں نے ارتکاب گناہ کیا ہے، لیکن جو چپکے ہو کر بیٹھے رہیں وہ بھی اس گناہ کے خمیازے کا شکار ہوں گے. اس حصے کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو. یہ تو وہ پہلا حصہ ہے نیکی کا، مگر نیکی اسی پر ختم نہیں. بعض لوگ ہندوؤں، عیسائیوں اور دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں جو بعض گناہ نہیں کرتے. مثلا بات جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا مال ناک نہیں کھاتے، قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں، معاملات معاشرت میں بھی پکے ہوتے ہیں. مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے، اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے. بدیوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیے. اس کے بغیر مخلصی نہیں. جو اسی پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا وہ نادان ہے. اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا، بلکہ وہ دونوں شقیں پوری کرانا چاہتا ہے. یعنی بدیوں کو تمام و کمال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو. جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی. مجھے ایک مثال کسی نے بتائی تھی اور وہ صحیح ہے. کہتے ہیں ایک شخص نے کسی کی دعوت کی اور بڑے تکلف سے اس کی تواضع کی. جب وہ کھانے سے فراغ پا چکا تو اس سے نہایت عز و انکسار سے میزبان نے کہا کہ میں آپ کی شان کے موافق حق دعوت ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے معاف فرمائیں. مہمان نے سمجھا کہ گویا اس پر اس طرح پر احسان جتاتا ہے. اسے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، اسے تم یاد نہیں رکھتے. اس نے کہا کہ وہ کون سی نیکی ہے؟ تو کہا کہ جب تم مہمانداری میں مصروف تھے تو میں تمہارے گھر کو آگ لگا سکتا تھا، مگر میں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ آگ نہیں لگائی. یہ بدی کی مثال ہے. گویا آگ لگا کر خطرناک نقصان نہیں کیا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی نہ کرنے کا احسان جتاتے ہیں. ایسے لوگ حیوانات کی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پرہیز کر کے ناز نہیں کرتے، بلکہ نیکی کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے. اور دوسرا مرحلہ زنجبیلی شربت کا ہے. چنانچہ فرمایا یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، سورۃ النار آیت 18. اور ایسے جام انہیں پلائے جاتے ہیں جو زنجبیلی شربت کے ہوتے ہیں. انسان کو یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا مرتبہ حاصل ہونا ناممکن ہے. یہ سب کچھ مل سکتا ہے اور ملتا ہے. جن لوگوں نے یہ مراتب اور مدارج حاصل کیے وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسے بچنا مشکل ہے، مگر یہ اس کی انسانی کمزوری کا نتیجہ ہے. بہت سے لوگ یورپ میں بھی اس خیال کے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا فقط اتنا ہی منشا ہے کہ انسان سے یہ اقرار کرایا جاوے کہ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کے ناقابل ہے، یہ اس پر قادر ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے موت ناواقف ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر غور نہیں کیا. اگر وہ خود انسان کی اپنی حالت اور ان انقلابات پر ہی غور کرتے جن کے اندر سے وہ گزرا ہے تو اس قسم کا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، مگر ان کے علم اور معرفت کی کمزوری نے انہیں ایسا خیال کرنے کا موقع دیا. دیکھو انسان پر کس قدر انقلاب آئے ہیں. ایک زمانہ انسان پر وہ گزرا ہے کہ وہ صرف نطفے کی حالت میں تھا اور وہ حالت تھی کہ کچھ بھی چیز نہ تھا. اگر زمین یا کپڑے پر گرتا تو چند منٹ کے اندر خشک ہو جاتا، پھر علاقہ بنا، اس میں ذرا بستگی پیدا ہوئی، اس وقت بھی اس کی کچھ ہستی نہ تھی، پھر مزغہ ہوا، پھر ایک اور زمانہ آیا کہ جنین کی صورت میں اس میں جان آئی، بعد اس کے پیدا ہوا، پھر شیر خار سے بلوغ تک پہنچا، وغیرہ وغیرہ. اب غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گزار کر انسان بنا دیا اور اب ایسا انسان ہے کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیا سے کیا بن گیا. ناک منہ سے اعضا پر غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیا بنایا ہے. پھر اندرونی ہوا سے خمسہ دیا اور دوسرے قوا اور طاقتیں ان کو عطا کی. بس خدا قادر نے اس زمانے سے جو یہ نطفہ تھا عجیب تصرفات سے انسان بنا دیا. کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کو پاک حالت میں لے جاوے اور جذبات سے الگ کر دے؟ جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جب گناہگار لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا ایک ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ تم نے خدا پر بزدلی کی. اگر بزدلی نہ کرتے تو کامل اور مومن بن کر آتے. حقیقت میں یہ بڑا گناہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ پر بزدل ہو جاوے. باقی جس قدر گناہ ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازق یقین کرے تو پھر چوری، بد دیانتی اور فریب سے لوگوں کا مال کیوں مارے؟ افسوس، نادان انسان سمجھتا ہے اے جان میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. یہ بھی خدا تعالیٰ پر بزدل نہیں ہے. اگر اسے صادق یقین کرتے تو نہ کہتے بلکہ یہ کہتے دنیا روز چند آخر با خداون، دنیا کے چند روز یقین کر کے اس کی عمارتوں اور آسائشوں اور ہر قسم کی دولتوں سے دل نہ لگاتے، بلکہ ہر وقت موت کے فکر میں لرزاں ترساں رہ کر عاقبت کا خیال کرتے اور اس کا بندوبست کرتے کہ آخر مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے. مگر اب تو یہ حالت ہے کہ عام طور پر ایک غفلت چھائی ہوئی ہے اور لوگ اس طرح پر مصروف اور دل دادا ہے دنیا ہے گئے، انہوں نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں اور موت کو چیز ہی نہیں یا کم از کم اس کا اثر ان پر کچھ بھی ہونے والا نہیں. یہ بد خیالی، یہ غفلت اور خود رفتگی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کی جڑ بھی وہی خدا تعالیٰ پر بزن نہیں ہے، اس کو صادق یقین نے کیا. انسان کی عادت ہے کہ جس کام پر اس کی آنکھ کھل جاوے اور کسی امر کو یہ اپنے لیے مفید سمجھ لے وہی کرتا ہے. ایک تاجر کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں ملک میں اگر اس کا مال جاوے تو اسے اس قدر فائدہ ہوگا تو ضرور اپنا مال وہیں لے جائے گا. ایسے ہی ایک ذمہ دار اور دوسرے اہل حرفہ کرتے ہیں. اسی طرح پر اگر انسان کی آنکھ کھل جاوے اور عاقبت کا فکر اسے دامن گیر ہو اور وہ ایک یقین اپنے اندر پیدا کر لے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ظاہر فرمایا کہ اگر مجھ پر نیک زن ہوتا تو مشکل کیا تھا؟ کیا پانچ وقت نماز پڑھنا مشکل تھا؟ ہرگز نہیں. خدا تعالیٰ کا خوف جب غالب ہو تو آدمی کیسے ہی مصروف ہو اسے چھوڑ کر بھی ادا کر سکتا ہے. اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کام میں مصروف ہیں، لیکن خدا نخواستہ اس وقت زلزلہ آ جاوے تو ہم میں سے کوئی یہاں رہ سکتا ہے؟ سب کے سب لوگ بھاگ جاویں، یہاں تک کہ مریض اور ضعیف بھی دوڑ پڑے. اصل بات یہ ہے کہ خوف کے ساتھ ایک قوت آتی ہے. اگر خدا تعالیٰ پر بدزنی نہ ہوتی تو طاقت آ جاتی اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ایک جوش اور اضطراب پیدا ہو جاتا. غرض، بدزنی تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو نیک زنی سے خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاویں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان ہو تو پھر کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں گناہ کیوں کو چھوڑ سکتا ہے. یہ باتیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کامل ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کوچے سے نامحرم ہوتے ہیں، اس لیے ایسے عام طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں. مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس نطفے سے انسان کو بنا دیا ہے وہ اس انسان کو ہر قسم کے پاک تغیرات کی توفیق ادا کر سکتا ہے اور کرتا ہے. ہاں ضرورت ہے طلبگار دل کی. حضرت اقدس نے اشارہ فرمایا، میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ انسان کے اتنا ہی کمال نہیں ہے کہ بدیاں چھوڑ دے، کیونکہ اس میں اور بھی شریک ہیں، یہاں تک کہ حیوانات بھی بعض امور میں شریک ہو سکتے ہیں. بلکہ انسان کامل نیک تبھی ہوتا ہے کہ نہ صرف بدیوں کو ترک کرے بلکہ اس کے ساتھ نیکیوں کے بھی کامل درجے تک پہنچا دے. پر جب ترک شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کافوری شربت پلاتا ہے، جسے یہ مراد ہے کہ وہ جوش اور تاریخیں جو بدی کے لیے پیدا ہوتی تھیں سرد ہو جاتی ہیں اور بدی کے مواد دب جاتے ہیں. اس کے بعد اس کو دوسرا شربت پلایا جاتا ہے جو قرآن قریب کی اصطلاح میں شربت زنجبیلی ہے، جیسے کہ فرمایا اس قون فی کاسن کان مزاج و زنجبیلا، سورہ دار آیت 18. زنجبیل مرکب ہے زنا اور جبل سے. زنل جبلا کے یہ معنی ہیں کہ ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاوے کہ پہاڑ پر چڑھ جاوے. زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی اور اس کے ساتھ انسان کی حرارت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو میری راہ میں کیے جاتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیے، یہاں تک انہوں نے اپنی جانوں سے دریغ نہیں کیا، خدا تعالیٰ کی راہ میں سر کٹوا دینا آسان امر نہیں ہے. جس کے بچے چھوٹے چھوٹے اور بیوی جوان ہو، جب تک کوئی خاص گرمی اس کے روح میں پیدا نہ ہو، کیوں کر انہیں یتیم اور بیوہ چھوڑ کر سر کٹوا لے؟ میں صحابہ سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اعلیٰ درجے کی قوت قدسی اور تزکیہ نفس کی طاقت کا ہے، اور صحابہ کا نمونہ اعلیٰ درجے کی تبدیلی اور فرما برداری کا ہے. بس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی شربت کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت میں کافوری شربت کے بعد طاقت کو نشو و نما دینے کے لیے اس زنجبیلی شربت کی ضرورت بھی تھی. اولیاء اور ابدال جو خدا تعالیٰ کی راہ میں سرگرمی اور جوش دکھاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ زنجبیلی جام پیتے رہتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو غور کرو کہ کس قدر مخالفت کا بازار گرم تھا. ایک طرف مشرک تھے، دوسری طرف عیسائی بے حد جوش دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا تھا، اور ایک طرف یہودی سیاہ دل تھے، یہ بھی اندر ہی اندر ریشہ دوانیاں کرتے اور مخالفوں کو اکساتے اور ابھارتے تھے. غلط جس طرف دیکھو مخالف مخالف نظر آتے تھے، قوم دشمن، پرائے دشمن، جدھر نظر اٹھاؤ دشمنی دشمن تھے. ایسی حالت اور صورت میں وہ زنجبیلی شربتی تھا جو آپ کو اپنے پیغام رسالت کی تبلیغ کے لیے آگے آگے لے جاتا تھا. کسی قسم کے مخالفت کا ڈر آپ کو باقی نہ رہا تھا. اس راہ میں مرنا سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا. چنانچہ صحابہ اگر موت کو اس راہ میں آسان اور آرام دہ چیز نہ سمجھ لیتے تو کیوں جانے دیتے. میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ شربت نہیں پیتا ایمان کا ٹھکانہ نہیں کہلاتا تھا. گورنمنٹ کی اس وقت اس فرقے پر ذرا نظر تھی. ڈپٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آ کر اس نے رنڈیوں کا ناچ کرا دیا اور اپنے تمام طریق بدل دیے اس غرض سے کہ تاکہ ظاہر ہو جاوے کہ میں فرقے سے الگ ہوں. اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے. وہ انسان بھی کچھ انسان ہو سکتا ہے جو خدا سے انسان کو مقدم کر لیتا ہے. میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس کا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے جو ایمان کے برکات اور ثمرات نہیں ملتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزے کی وجہ سے برکات حاصل نہیں ہوتے. وہ غلط کہتے ہیں. نماز اور روزے کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں اور اسی دنیا میں ملتے ہیں. لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں. صحابہ کا سرنگ پیدا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کرو. پھر معلوم ہوگا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں. میں صاف صاف کہتا ہوں کہ صحابہ میں ایسا ایمان موجود تھا جو تم میں نہیں. انہوں نے خدا تعالی کے لیے اپنا فیصلہ کر لیا تھا. ایسے لوگ قبل از موت مر جاتے ہیں اور قبل اس کے قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے چکے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ نماز روزہ صدقات اور خیرات کی وجہ سے ہے؟ نہیں, بلکہ اس چیز کے ساتھ اس کا بڑا درجہ ہے جو اس کے دل میں ہے. حقیقت میں وہی بات ہے جو ان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے. جس قدر لوگ اہل اللہ گزرے ہیں اور ان کے مدارج نرے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں. ان اعمال میں اور بھی شریک ہیں. مسجدیں بھری پڑی ہیں. ان لوگوں کی زندگی سفلی ہوتی ہے. یہ دنیا اور اس کی گندگیوں کو چھوڑ کر الگ نہیں ہوتے. ان کے اعمال میں زندگی کی روح نہیں ہوتی. لیکن جب انسان اس سفلی زندگی سے نکل آتا ہے تو اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے. وہ ہر قسم کے ناپاکیوں سے الگ ہو جاتا ہے. پھر اسے وہ قوت اور طاقت ملتی ہے کہ وہ شے اور امانت اللہ جس کو اٹھانا مشکل ہے وہ اٹھا لیتا ہے. جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی. وہ بھی یہی نماز روزہ کرتے ہیں اور دنیا بھی یہی کرتی ہے. مگر ان کی نماز اور دنیا داروں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص اور شان کے لائق تھے. کیا ان کے عہد میں لوگ نماز روزہ نہ کرتے تھے؟ پھر ان کو سب پر سبقت اور افضلیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں میں وہ بات نہ تھی جو ان میں تھی. یہ ایک روح ہوتی ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں میں شامل کر لیتا ہے. لیکن وہ ملعونی زندگی خدا تعالیٰ کو منظور نہیں جو نماز اور روزے کی حالت اور صورت میں ریاکاری اور تسنوں سے آدمی بنا لیتا ہے. ایسے لوگوں میں زبان کی چالاکیاں اور منطق بڑھ جاتا ہے. خدا تعالیٰ کو لاو گزار پسند نہیں. وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز روزہ زکوٰۃ صدقات کسی وقت اور قدر کے لائق نہیں جن میں اخلاص نہ ہو. بلکہ وہ لعنت ہیں. یہ اسی وقت بابرکت ہوتے ہیں جب دل اور زبان میں پوری طرح سلو ہو. خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ دل کے نہاں در نہاں اسرار سے واقف ہے. انسان جو محدود العلم ہے اور جس کی نظر وسیع نہیں ہے دھوکہ کھا سکتا ہے. ہمارے دوست سیٹھ عبد الرحمان صاحب جو بڑے مخلص اور نیک آدمی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک ہیرے کے متعلق دھوکہ کھایا. سیٹھ صاحب یہاں قادیانی میں میرے پاس موجود تھے. ایک شخص کابل کی طرف کا رہنے والا چند ٹکڑے پتھر کے یہاں لایا اور ظاہر کیا کہ وہ ہیرے کے ٹکڑے ہیں. وہ پتھر بہت چمکیلے اور آبدار تھے. شیر صاحب کو وہ پسند آ گئے. وہ ان کی قیمتیں 500 روپے دینے کو تیار ہو گئے اور 25 روپے یا کچھ کم و بیش ان کو دے بھی دیے. پھر اتفاقاً مجھ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اگرچہ ان ہیروں کے شناخت اور اصلیت سے ناواقف تھا لیکن روحانی ہیرے جو دنیا میں کمیاب ہوتے ہیں یعنی پاک حالت کے اہل اللہ جن کے نام پر کئی جھوٹے پتھر یعنی مزور لوگ اپنی چمک دمک دکھا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں, اس جوہر شناسی میں مجھے دخل تھا. اس لیے میں نے اس ہنر کو اس جگہ برتا اور شیر صاحب کو کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ تو واپس لینا مشکل ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ 500 روپے دینے سے پہلے کسی اچھے اور قابل جوہری کو یہ پتھر دکھلا لینے چاہیے. اگر در حقیقت ہیرے ہوئے تو روپیہ دے دینا. چنانچہ وہ پتھر مدراس میں ایک جوہری کی شناخت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دریافت کیا گیا کہ ان کی کیا قیمت ہے. وہاں سے جواب آیا کہ یہ نرے پتھر ہیں, ہیرے نہیں ہیں. اور اس طرح پر اس دھوکے سے شیر صاحب بچ گئے. غرض بات یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی امور میں دھوکے لگ جاتے ہیں, اس طرح پر ان گدی نشینوں اور علماء کے دھوکے ہیں جو اس سلسلے کی مخالفت میں مختلف قسم کے روکیں پیدا کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کی پوری واقفیت اس سلسلے کے نہیں ہوتے ہیں, ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور وہ ناراستی کے دوست ہو جاتے ہیں. بس خدا تعالیٰ کا فضل یہ ہو تو انسان روحانی طور پر جوہر شناس ہو جائیں. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جوہر کو شناخت کرتے ہیں. بہرحال میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ نیرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں. ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے, نہیں بلکہ انہیں دونوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے, جس کے لیے مجاہدہ اور دعا سے کام لیں, یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں. ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آ جائے گا. جو شخص سفلت تباہ ہو کر خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور راست بازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے, وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اسے اور بھی رسوا کرے گا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, البقرہ 11. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے نفاق اور ریاکاری کی زندگی لانتی زندگی ہے, یہ چھپ نہیں ہو سکتی, یہ چھپ نہیں سکتی, آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے. خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں, نہ نیکی کو نہ بدی کو. سچے نیکوکار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغمبر ہو کر فرعون کے بعد جا تو انہوں نے عذر ہی کیا. اس میں سر یہ تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نبود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں. سچے اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ کبھی خیال نہ آوے کہ دنیا میں کیا کہتی ہے. جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے. سچا مخلص اس امر کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا اسے نیک کہتی ہے یہ بد. میں نے تذکرۃ اولیاء میں دیکھا ہے کہ ایک نیک آدمی جب چھپ کر مناجات کرتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے. وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے کبھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اگر اس مناجات کے وقت اتفاق سے کوئی آدمی آ جائے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زناکار عین حالت زنا میں پکڑا جاوے. یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہر نیک آدمی جس کے دل میں اخلاص بھرا ہے, جس کے دل میں اخلاص بھرا ہوا ہے وہ تباً اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے, ایسا کہ کوئی پاک دامن عورت بھی ایسا نہیں رکھتی. یہ امر ان کی فطرت ہی میں ہوتا ہے. یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسل اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں, ہرگز نہیں. وہ تو ایسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے, مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو حجروں سے باہر نکالتا ہے. ہر ایک نبی کی زندگی ایسی تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے, یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے. ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہاں سے نکل کر کہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, الاعراف آیت 159. آپ کا منشا یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا, آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا. اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں, اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا اور سب کچھ بنا دیتا ہے. بس یقین سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں. وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے. میں تباً خلوت پسند تھا مگر خدا تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا, پھر اس حکم کو میں کیوں کر رد کر سکتا تھا. میں اس نمود و نمائش کا ہمیشہ دشمن رہا لیکن کیا کروں, جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا. اس پر دنیا کے جو جی میں آئے کہے, میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ خوب سمجھ رکھو کہ سچے معاہد وہی ہیں جو ذرہ بھرنے کی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی کے قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے ہیں. اگر دنیا ان کے کسی فعل سے بدکتی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی. بعض کہتے ہیں کہ صحابہ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں. صحابہ میں سے بعض قریب قریب رابانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بڑے ہوئے تھے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکرا سے باہر نکالا تھا. آپ کی وہ عادت جو اخفا کی تھی دور نہ ہوئی تھی. کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر کس قدر مجاہدات اور عبادات میں مصروف رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے گھر میں باری تھی, رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. میں بہت حیران ہوئی اور آپ کو تلاش کیا, جب کہیں پتہ نہ لگا تو آپ کو ایک قبرستان میں پایا کہ نہایت الحاق کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے خدا میری روح، میری جان، میری ہڈیوں، میرے بال بال نے تو یہ سجدہ کیا. اب بغیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انا کو اس معاملے آپ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے مجاہدات و عبادات کا حال تھا. چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عادت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اخفاء کرتے ہیں، اس لیے دنیا کو پورے حالات کی خبر بھی نہیں ہوتی. وہ دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں، جس سے معاملہ اور تعلق ہوتا ہے وہ ہر جگہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے. فرمایا مومنوں کو بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، سرم و علانیہ. سورہ ابراہیم آیت 32. بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانیہ کی جامیں، اور اس سے غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی کریں. جماعت نماز علانیہ ہی ہے، اور اس سے غرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں. اور سرن اس لیے کہ یہ مخلصین کی نشانی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے. یہاں تک بھی سرن نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کو علم نہ ہو. اس سے بڑھ کر اخلاص مند ملنا مشکل ہے. انسان میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں. مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میری جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے. بعض آدمیوں نے مجھے کئی مرتبہ پارسل بھیجا ہے، اور جب اسے کھولا ہے تو اندر سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے یا کوئی انگوشتری نکلی ہے، اور بھیجنے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں. کسی انسان کے اندر اس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا چھوٹی سی بات نہیں، اور نہ ہر شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے. یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسے ایک صافی تعلق پیدا ہوتا ہے. دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں، اور اہل دنیا کی تعریف یا مذمت کا اسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ فنا کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور تنہائی اور تخلیہ کو عزیز رکھتا ہے. غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو جب تک نیکیوں کو پورے طور پر ادا نہ کرو گے، اور نیکیاں بھی ایسی نیکیاں جن میں ریا کی ملونی نہ ہو، اس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھو کہ ریا حسنات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑھ کر مرد خدا نہ پاؤ گے جو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو. ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ اسے کچھ ضرورت تھی، اس نے واز کہا، اور دوران واز میں یہ بھی کہا کہ مجھے ایک دینی ضرورت پیش آ گئی ہے، مگر اس کے واسطے روپیہ نہیں ہے. ایک بندہ خدا نے یہ سن کر 10,000 روپیہ رکھ دیا. اس بزرگ نے اٹھ کر اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص بڑا ثواب پائے گا. جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا تو وہ اٹھ کر چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا کہ یا حضرت، مجھے اس روپے کے دینے میں بڑی غلطی ہوئی، وہ میرا مال نہ تھا بلکہ میری ماں کا مال ہے، اس لیے وہ واپس دے دو. اس بزرگ نے تو اسے روپیہ دے دیا، مگر لوگوں نے بڑی لان تان کی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی بدنیتی ہے. معلوم ہوتا ہے پہلے بات سن کر جوش میں آ گیا اور روپیہ دے دیا، اور اب اس روپے کی محبت نے مجبور کیا تو یہ عذر بنا لیا ہے. غرض وہ روپیہ لے کر چلا گیا، اور لوگ اسے برا بھلا کہتے رہے، اور وہ مجلس برخاست ہوئی. جب آدھی رات گزری تو وہی شخص روپیہ لیے ہوئے اس بزرگ کے گھر پہنچا، اور آ کر انہیں آواز دی. وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا اور وہی 10,000 روپیہ رکھ دیا، اور کہا حضرت، میں نے یہ روپیہ اس وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعریف کریں، میری نیت تو اور تھی، اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مرنے تک اس کا ذکر نہ کریں. یہ سن کر وہ بزرگ رو پڑے. اس نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ تو نے ایسا اخوا کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ رہیں گے تجھے لان تان کریں گے. غرض وہ چلا گیا، اور آخر خدا تعالیٰ نے صبر کو ظاہر کر دیا. جو شخص خدا تعالیٰ سے پوشیدہ طور پر صلح کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. یہ مت خیال کرو کہ جو کام تم چھپ کر خدا کے لیے کرو گے وہ مخفی رہے گا. ریا سے بڑھ کر نیکیوں کا دشمن کوئی نہیں. ریاکار کے دل میں کبھی ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے جب تک کہ پورا حصہ نہ لے لے، مگر ریا ہر مال کو جلا دیتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا. خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے، اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرے. ریاکاروں کی حالت عجیب ہوتی ہے. خدا تعالیٰ کے لیے جب خرچ کرنا ہو تو کفایت شعاری سے کام لیتا ہے, لیکن جب ریا کا موقع ہو تو پھر ایک کی بجائے سو دیتا ہے, اور دوسرے طور پر اسی مقصد کے لیے دو کا دینا کافی سمجھتا ہے. اس لیے اس مرض سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہو. جو لوگ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ ان کے دے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے. دنیا مزرعہ آخرت ہے, یعنی آخرت کی کھیتی ہے. جو کچھ بنانا ہے اسی دنیا میں بناؤ. جو شخص روحانی مال دولت اور جائیداد جہاں جمع کرے گا وہ خوشحال ہوگا, ورنہ یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہوگا اور بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس وقت نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد, اور نہ دوسرے عزیز جن کے لیے دین کے پہلو کو چھوڑا تھا. اب یاد رکھو, وہی خدا جس نے 1300 برس پہلے اس زمانے کی خبر دی تھی, وہی خبر دیتا ہے کہ زمانہ قریب آ گیا ہے اور بڑے بڑے آوازیں ظاہر ہوں گے. اگر ان نشانوں کا انتظار ہے اور ان کے بعد جوش پیدا ہوا تو اس کا ثواب ایسا نہ ہوگا جیسا آج ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کرے گا تو ذرہ برابر اس کی قدر نہ ہوگی, کیونکہ اس وقت تو کافر بھی سمجھ لے گا کہ دنیا فانی ہے. میں نے سنا ہے کہ تعاون کے زور کے دنوں میں ایک جگہ ایک بڑا متمول ہندو مر گیا. مرتے وقت اس نے اپنے مال و دولت کی کنجیاں اپنے بھائی کو دے دی, وہ بھی مر گیا, اور اس طرح پر ان کا سارا خاندان تباہ ہو گیا. اور آخری شخص نے مرتے وقت وہاں کے ایک ذمہ دار کو کنجیاں پیش کی. اس نے انکار کر دیا کہ میں کیا کروں گا, بالآخر وہ مال داخل خزانہ سرکار ہوا. یہ سچی بات ہے کہ جب خوف کے دن آتے ہیں تو بڑے بڑے پاجی اور خبیث لوگ بھی صدقات اور خیرات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ باتیں کام نہیں آتی ہیں, کیونکہ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑک چکا ہوتا ہے. لیکن جو شخص عذاب کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے ڈرتا اور اسے صلح کرتا ہے, وہ بچا لیا جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جس قدر اپنی ہستی کے ثبوت مجھے دیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں جن میں اسے ظاہر کر سکوں. وہی خدا ہے جس نے ابراہیم کے زمانے میں ان تمام امور کی جو آج تم دیکھ رہے ہو خبر دی. ان ہندوؤں سے جو ہمارے جدید دشمن ہیں پوچھ لو کہ اس زمانے میں اس جلوہ قدرت کا کہاں نشان تھا. جب وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں, پھر جو باتیں آج وہ بتاتا ہے وہ کیوں کر پوری نہ ہوں گی. اس خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ ان قریب خطرناک وقت آنے والا ہے, زلازل آئیں گے اور موتوں کے دروازے کھل جائیں گے. بس اس سے پہلے کہ وہ خطرناک گھڑی آ جاوے اور موت اپنا منہ کھول کر حملہ شروع کر دے, تم نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کو خوش کر لو. میں یہ بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس زمانے کی تمام نبیوں نے خبر دی ہے, یہ آخری آزار کا زمانہ آ گیا ہے. اور دیکھو یہ وقت ہے جس کے لیے 1100 برس پہلے کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مہدی کے وقت رمضان میں کسوف خسوف ہوگا, اور آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی یہ نشان ضائع نہیں ہوا. وہ نشان تم نے دیکھ لیا, پھر یہ کیسے قابل غور بات ہے. بعض جاہل اعتراض کرتے اور بہانہ بناتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہم کتنا نہیں جانتے کہ جس حدیث نے اپنے آپ کو سچا کر دیا ہے وہ کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے. محدثین کے اصول کے مطابق سچی اور صحیح حدیث تو وہی ہے جو اپنی سچائی آپ ظاہر کر دے. اگر یہ حدیث ضعیف ہوتی تو پھر پوری کیوں ہوتی؟ 2 مرتبہ کسو خسو ہوا اس ملک میں بھی اور امریکہ میں بھی. اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کی مثال پیش کریں کہ کسی اور کے زمانے میں بھی ہوا ہے. وہ یہ حدیث اہل سنت اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے, پھر اس سے انکار کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آسمان کا نشان تھا, اور زمین کا نشان وہ ہے جو تعاون کی صورت میں نمودار ہوا. قرآن شریف میں آیا ہے وہ من قریت الا نحن مورکھا قبل یوم القیامت اور معذب ہوا عذاب شدیدا کان ذالک فی الکتاب مستورا, سورہ بنی اسرائیل آیت 69. اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو عام طور پر موت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور یہ حدیث کسوف خسوف کے قرآن شریف سے بھی صحیح ثابت ہو چکی ہے. تعاون کے متعلق شیعہ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی تعاون ہوگی کہ جہاں 10 آدمی ہوں گے ان میں سے 7 مر جائیں گے. اور حقیقت میں یہ ایسی بلا ہے نام نشان ہو گئے. کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اس قدر سردی کی شدت میں تعاون ترقی کر رہی ہے, امرتسر میں زور شور ہے, ایسی حالت میں کوئی کیا امید کر سکتا ہے؟ جبکہ موت کا بازار گرم ہے تو کیا املاک اور جائیدادیں سر پر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں. پھر اگر ان نشانات کو دیکھ کر بھی تبدیلی نہیں کرتے تو کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہے؟ ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں چاہتے, بارہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپنے گزارے کے لیے تو 500 روپے ماہوار کافی ہے اور جائیداد اس سے زیادہ ہے. پھر میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے, کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے, بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کے شکار بن رہا ہے. پہلے تو صرف عیسائیوں ہی کا شکار ہو رہا تھا, مگر اب آریوں نے اس پر دانت تیز کیے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں. جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اب اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے, بس اس کی ترقی کے لیے سعی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا کی تعمیر ہے. اس لیے اس راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ سمیع و بصیر ہے. یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا میں اس کو چند گنا برکت دوں گا, دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے. غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو, اسی مطلب کے لیے یہ گفتگو ہے. اس وقت جیسا کہ میں شائع کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت جیسا کہ میں شائع کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے, جیسا کہ اس نے فرمایا کاروبار جلو کل مقدر ولا نقی الکا من المخصیات ذکرہ. اس وحی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذکر باقی نہ رہنے دے گا جو کسی قسم کی نکتہ چینی اور خزی کا باعث ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 29 دسمبر 1905. فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک نکتہ چین اور معترض, یہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالی کی تائید اور نصرت اور نبی کے صدق و وفا کو دیکھتے ہیں, وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے عجائبات مشاہدہ کرتے ہیں, وہ اس کے حالات سے خبر پاتے ہیں اور انہیں حاجت نہیں ہوتی کہ کچھ اور دیکھیں. بدبخت نیل وہ باتیں دیکھتے ہیں جن سے شقاوت بڑھے. میں نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی نسبت بدگمانی رکھتا تھا کہ یہ مکار ہے اور فاسق ہے. ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی کرامت تو دکھاؤ. فرمایا میری کرامت تو ظاہر ہے, باوجود ہے کہ تم دنیا کے تمام معاصی مجھ میں بتاتے ہو مگر پھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے غرق نہیں کرتا. لوط کی بستی تباہ ہوئی, عاد و ثمود وغیرہ تباہ ہوئے مگر مجھ پر غضب نہیں آتا, کیا یہ تیرے لیے کرامت نہیں ہے؟ یہ بات بڑی لطیف ہے. یعنی عیوب پیدا کرنے والے لوگوں کو یہ بھی تو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ شخص جو من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس پر اس قدر اعتراض اور نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں, وہ جو ہلاک نہیں ہوتا, کیا خدا بھی اس سے دھوکے میں ہی رہا؟ عیسائیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حقیقت سمجھی کہ معاذ اللہ آپ افتراء کرتے تھے, مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ نصرت دی اور وہ فضیلت دی کہ آدم سے آخر تک کسی کو وہ کامیابی کبھی نصیب نہ ہوئی. بلکہ آپ کے متعلق ایک ایسا نقطہ ہے جو آپ کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ایسے وقت میں تشریف لائے جبکہ ظاہر الفساد ہو فل برے ول باہر کا وقت تھا. الروم آیت 42. یعنی اہل کتاب بھی بگڑ چکے تھے اور غیر اہل کتاب بھی بگڑے ہوئے تھے, اور یہ بات مخالفوں کے تصدیق سے بھی ثابت ہے. پنڈت دیانند صاحب کہتے ہیں کہ آریہ ورت میں بت پرستی ہو رہی تھی اور اس طرف عرب میں بھی تاریخی پھیلی ہوئی تھی. عیسائیوں کے مذہب کا خاصہ یہ رہ گیا تھا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا تھا, اگر جس طرف دیکھو ایک تاریخی چھائی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ سے بالکل غفلت اور لاپرواہی ہو چکی تھی, اور وہ وقت پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ایک عظیم شان مسئلے کی ضرورت ہے, اور یہ مسلم بات ہے کہ ضرورت علوم کی ماں ہوتی ہے. ہر قسم کا علم ضرورت سے پیدا ہوا ہے, طب طبی ہے جغرافیہ وغیرہ تمام علوم کی ماں ضرورت ہی ہے. بس اگر سمجھدار ہو تو سمجھ لے کہ اس دقیق ہے معرفت کی ماں بھی کوئی عظیم شان ضرورت ہے. بہت سے صحابہ آپ پر ایمان لائے یہ دیکھ کر کہ آپ ایسے وقت میں آئے ہیں جو سب ضرورت کا وقت ہے. اگر آپ نہ آئے تو شاید نوح کی طرح کا ایک طوفان آ کر دنیا کو ہلاک کر دیتا. میں یقیناً جانتا ہوں اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسا عاجلہ اور اسفا نظارہ ضرورتوں کا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ میسر نہیں, اور حضرت عیسیٰ کے لیے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. فقیہ اور فریسی موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے تھے, اس لیے انہوں نے کسی نئی شریعت کا دعوی نہیں کیا. اور پھر جبکہ یہودیوں کے اس قدر گروہ موجود تھے تو نہیں کہہ سکتے کہ سب منحرف تھے, بعض عامل بھی تھے اور وحی اور الہام کا بھی دعویٰ کرتے تھے. کیا کیا ان میں کوئی ایسا تھا جو انسان کو خدا بناتا ہو؟ وہ تو موجودہ عیسائیوں سے بھی اچھے تھے، معاہد تھے. میں نے زین الدین ابراہیم کی معرفت بمبئی میں ایک یہودی عالم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان خدا ہوگا؟ اس نے قسمن کہا کہ ہرگز نہیں، ہم تو اسی خدا کو مانتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے. ہم انسان کو خدا کہنا کفر سمجھتے ہیں، جو تمام لوازم ضعف ناتوانی بیماری کے رکھتا ہے. یہ لانتی مذہب ہے جو انسان کو خدا بناتا ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ایسی واضح اور روشن ہے کہ کسی دوسرے نبی کا زمانہ ایسی نظیر نہیں رکھتا. اب دوسرا حصہ دیکھو کہ آپ فوت نہیں ہوئے جب تک الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز نہیں سن لی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا. یہ آیت نہ تو تورات میں ہے نہ انجیل میں. تورات کا تو یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستے ہی میں فوت ہو گئے اور قوم کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کی تھیں. کیا قرآن شریف میں بھی ایسا لکھا ہے؟ وہاں تو اکمل تو لکم ہے، رہی ان کی تکمیل. صحابہ کی جو تکمیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے منہم من قضا نحبہ اللہ عز و جل، پھر ان کی نسبت رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ فرمایا، البینہ آیت 9. لیکن انجیل میں مسیح کے حواریوں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جا بجا ان کو لالچی اور کم ایمان کہا گیا ہے، اور عملی رنگ ان کا یہ ہے کہ ان سے ایک نے 30 روپے لے کر پکڑوا دیا اور پھر ایک نے سامنے لعنت کی. انصاف کر کے کہو کہ یہ کیسی تکمیل ہے. اس کے بالمقابل قرآن شریف صحابہ کی تعریف سے بڑا ہے، اور ان کی ایسی تکمیل ہوئی کہ دوسری کوئی قوم اس کے نظر ہی نہیں رکھتی. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا بھی بڑی دی، یہاں تک کہ اگر بام کوئی رنجش بھی ہو گئی تو اس کے لیے فرمایا نزانا معافی صدور من غل. حضرت عیسیٰ نے بھی حواریوں کو تختوں کا وعدہ دیا تھا مگر وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ 12 تختوں کا وعدہ تھا مگر یہودا اسکریوتی کا ٹوٹ گیا جب وہ قائم نہ رہا تو اوروں کو کیا بھروسہ کریں. مگر صحابہ کے تخت قائم رہے، دنیا میں بھی رہے اور آخر میں بھی. غرض یہ آیت الیوم اکملت لکم مسلمانوں کے لیے کیسے فخر کی بات ہے. اب ان باتوں کو ملا کر غور کرو کہ آپ آئے ایسے وقت جبکہ بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی، جیسے کہ فرمائے انا انزلنا فی لیلۃ القدر. ایک لیلۃ القدر وہ ہے جو پچھلے عیسی رات میں ہوتی ہے، جیسے جبکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا استغفار کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کروں. لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں جسے بدقسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریخ اتار تھی اور وہ ایک مستعد مسلح کی خواہاں تھی. خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ اس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الزاریات آیت 57. جب انسان کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تاریکی میں پڑا رہے. ایسے زمانے میں بھی تبے اس کی ذات چوش مارتی ہے کہ کوئی مسلح پیدا ہو. بس انا انزلنا فی لیلۃ القدر، زمانہ ضرورت باسط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دلیل ہے، اور انجام الیوم اکملت لکم میں فرما دیا. گویا یہ باب نبوت کی دوسری فصل ہے. اکمال سے یہی مطلب نہیں کہ صورتیں اتار دیں، بلکہ تخمیر نفس اور تطہیر قلب کی. واشیوں سے انسان، پھر اس کے بعد عقل مند اور با اخلاق انسان، اور پھر با خدا انسان بنا دیا. اور تطہیر نفس، تخمیر اور تہذیب نفس کے مدارج طے کرا دیے، اور اس طرح پر کتاب اللہ کو بھی پورا اور کامل کر دیا، یہاں تک کہ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو. میں نے اگنی ہوتری کو باہر آ کے کوئی ایسی سچائی بتاؤ جو قرآن شریف میں نہ ہو، مگر وہ نہ بتا سکا. ایسے ہی ایک زمانہ مجھ پر گزرا ہے کہ میں نے بائبل کو سامنے رکھ کر دیکھا. جن باتوں پر عیسائی ناز کرتے ہیں وہ تمام سچائیاں مستقل طور پر، نہایت یا اکمل طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں. مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح توجہ نہیں، وہ قرآن شریف پر تدبر نہیں کرتے. ورنہ ان کے دل میں کچھ عظمت ہے، ورنہ یہ تو ایسا فخر کا مقام ہے کہ اس کے نظیر دوسروں میں ہے ہی نہیں. غرض الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت دو پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، دوم کتاب مکمل کر چکا. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو وہ جمعہ کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے. حضرت عمر نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے، دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں لیکن اس عید کی پرواہ نہیں کرتے، اور میرے کچھ اہل کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں. میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے، اسی عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے, اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے, اور یہ عید اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا, قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا. کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابو بکر رو پڑے, کسی نے کہا بوٹے کیوں روتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس آیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بو آتی ہے, کیونکہ یہ مقرر شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تو اس کو پورا ہونا ہی وفات پر دلالت کرتا ہے. جیسا دنیا میں بندوبست ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عملہ وہاں سے رخصت ہوتا ہے. جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر والا قصہ سنا تو فرمایا سب سے سمجھدار ابو بکر ہے, اور یہ فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکر کو رکھتا, اور فرمایا ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے, باقی سب بند کر دو, کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوئی تو یاد رکھو کہ مسجد خانہ خدا ہے جو سر چشمہ ہے تمام حقائق و معارف کا. اس لیے فرمایا کہ ابو بکر کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تو اس کے لیے یہ بھی کھڑکی رکھی جاوے. یہ بات نہیں کہ اور صحابہ معروم تھے, نہیں, بلکہ ابو بکر کی فضیلت وہ ذاتی وراثت تھی جس نے ابتدا میں بھی اپنا نمونہ دکھایا اور انتہا میں بھی. گویا ابو بکر کو وجود مجموعہ الفراستین تھا. اب میں پھر یہ ذکر کر کے اس کو ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جہاں میری وفات کی خبر دی ہے یہ بھی فرمایا ہے لا نبقی لک من المخزیات ذکرا, جو معمور ہو کر آتا ہے. بڑا اعتراض عقل مندوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مر گیا, کام کیا کیا. یہ مہذب لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا, یہ مہذب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ قصے صلیب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, مگر اب خامی کی حالت میں چلے گئے. اس میں اللہ تعالیٰ پیشگوئی فرماتے ہیں لا نبقی لک من المخزیات ذکرا, اور سچے آدمی کو غم بھی یہی ہوتا ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرے بوجھ کو جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اٹھا دیا, وہ بھی علت غائی کا بوجھ ہے. غرض اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں بشارت دی ہے, گویا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب سنو, جبکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا, تمہیں مفت کا ثواب ہے, بس تم اس وصیت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹاؤ. وہ قادر خدا جس نے پیدا کیا ہے دنیا اور آخرت کی مرادیں دے دے گا. دسمبر 1905 کا آخری ہفتہ. ہر سال دسمبر کے آخری ہفتے میں احمدی احباب مختلف شہروں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور قادیان میں ایک جلسے کا رنگ ہو جاتا ہے. اسی واسطے آریوں نے بھی چند سالوں سے قادیان میں سالانہ جلسہ کرنے کی تجویز کی ہوئی ہے. پہلے تو چھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوگا, اس واسطے دور و نزدیک کے آریہ تماش بینی کے واسطے آ جاتے تھے, مگر اب بھی خصوصاً ایسے آریہ مہاشے لیکچرار جمع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو گالیاں دینے میں خاص مشق اور ملکہ رکھتے ہیں. اس واسطے آریوں کو خوش ہو جانے کا کچھ سامان مل ہی جاتا ہے. ان باہر سے آنے والے آریوں میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ ہم تو زیادہ تر آپ کے درشنوں کے واسطے آئے تھے, اور ایسے لوگ عموماً نہایت ادب کے ساتھ بیٹھتے اور حضور کی باتیں سنتے ہیں. چنانچہ اس دفعہ بھی جلسہ آریہ کی چند جماعتیں متفرق اوقات میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں. ایک دن ان میں سے ایک آریہ کے ساتھ حضرت کی کچھ گفتگو ہوئی جس کا اندراج دلچسپی سے خالی نہ ہوگا. آریہ سے گفتگو کرنے کے وقت درمیان میں ایک سکھ بول اٹھا اور اس نے چاہا کہ حضرت کے ساتھ کچھ گفتگو کرے, مگر حضور نے نرمی کے ساتھ اس کو کہا کہ ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مباحثہ نہیں, کیونکہ ہم بابا نانک کو ہندوؤں کے درمیان ایک اوتار اور بزرگ مانتے ہیں اور اس کو ایک پاک آدمی سمجھتے ہیں, پر جبکہ تمہارے مقصد کو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں تو تمہارے ساتھ مباحثہ کرنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے. اس کے بعد حضور آریہ کی طرح مخاطب ہوئے جس کا نام پورن چند تھا, جو ہوشیار پور کے رہنے والے ایک صاحب تھے. حضرت اقدس, آریوں میں جو لوگ بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور قوم کی پست حالت کو ترقی دینا چاہتے ہیں ان کی علت اغائی کیا ہے. ہر ایک قوم اپنے لیے ایک انتہائی مقصد رکھتی ہے, سو انتہائی مقصد تمہارے ریفارمروں کا کیا ہے, لیکن مسلمین کے مقاصد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی امور کی طرف توجہ رکھتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو دینی امور کی طرف توجہ رکھتے ہیں. میرا مطلب اس وقت دینی امور میں اصلاح کرنے والوں سے ہے, کہ وہ اپنا انتہائی مقصد کیا رکھتے ہیں. آریہ, ہمارے نزدیک دین دنیا سے علیحدہ نہیں, دینی لوگ ہی دنیا کے کاموں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور عمدگی سے کرتے ہیں. اس واسطے ہم دونوں کی اصلاح کرتے ہیں, ہم دنیا داری کی اصلاح دین میں شامل رکھتے ہیں. حضرت اقدس, میں قبول کرتا ہوں کہ جس شخص کی دین میں آنکھ کھلتی ہے وہ دنیا کے معاملات میں بھی راستے اور جانت اختیار کرتا ہے اور اس کے بغیر دنیا نہیں سنورتی. لیکن میرا مطلب اس جگہ صرف دین کے متعلق سوال کرنے اور دنیا کو علیحدہ رکھنے سے یہ ہے کہ دنیا کے واسطے ایک خاص عقل بھی ہوتی ہے. مثلا راج یعنی معماری کا کام میں نہیں جانتا, میں اس کے کام پر کوئی اعتراض نہیں کرتا نہ اس کے کام کی اصلاح کرتا ہوں. اگر گورنمنٹ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایسا آدمی ملازم رکھتی ہے جس نے اس فن میں بہت محنت اور کوشش کر کے ایک استعداد پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. کیسا ہی کوئی دھرم آتما ہو, اگر وہ سرکاری قانون سے آگاہ نہیں تو جج نہیں بن سکتا. اسی طرح دنیاوی اصلاحوں کی ایک علیحدہ شاخ ہے, جیسا کہ لوگ نئی نئی قسم کی ایجادیں کر کے پہلے سے بہتر گاڑیاں اور اوزار اور سامان بناتے ہیں, یہ بھی ایک اصلاح ہے. ہاں, نیک دل لوگ بھی اصلاح کے واسطے جاتے ہیں لیکن دنیاوی امور میں ان کا دخل ایک عام اتفاق تک ہوتا ہے کہ بس چلنے نکل جاوے اور لوگ تمام کام نیک نیت سے پورے کریں. باقی علوم و فنون دنیا دار ہی جانتے ہیں, دینی مسئلے ایک عام اصلاح کرتا ہے جو رفاہ عام کے متعلق ہو. آریہ, جیسا کہ تمام اشیاء قدرت نے ہم کو دی ہیں جو ہماری دوسری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں, ایسے ہی جان کے واسطے بھی قدرت نے ہم کو ایک شے دی ہے اور وہ وید ہے. آریہ سماج کا یہ کام ہے کہ وہ ویدوں کی تعلیم کو پھیلائیں. حضرت اقدس, وہ انتہائی نقطہ کون سا ہے جس کی طرف ویدوں کی تعلیم لے جاتی ہے؟ آریہ, جسم کی ترقی, سماج کی ترقی اور روح کی ترقی. حضرت اقدس, روحانی ترقی کیا ہے؟ آریہ, مخلص پانا یعنی نجات حاصل کرنا. حضرت اقدس نے فرمایا, یہ تو سب کا دعویٰ ہے لیکن ایک دائی رنگ ہوتا ہے جو صرف خیالی رنگ اور وہم تک محدود ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے, لیکن اس میں ایک امتیازی رنگ ہونا چاہیے جسے تمیز ہو جاوے کہ اس میں نجات ہے اور اس میں نہیں. خیر, اس وقت ہم ویدوں کی تعلیم پر حملہ نہیں کرتے. فرض کرو کہ وہ سب تعلیم عمدہ ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی کی نقل ہو. مثلا جاپان اس وقت ایک طاقت بن گئی ہے لیکن ان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں. ایسے ہی پارسی کہتے ہیں کہ اند اور استا ویدوں سے بھی پرانے ہیں اور ویدوں کی بعض باتیں ان سے ملتی جلتی ہیں. اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص وید کی باتوں پر عمل کرے, فلسفیانہ رنگ میں اس کو علم کی طرح حاصل کرے, ویدوں کو الہامی کتاب نہ مانے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے, تو کیا وہ موکش حاصل کر سکتا ہے؟ جیسے کہ دنیاوی علوم و فنون کے واسطے ضروری نہیں ہوتا کہ استاد کس مذہب کا ہو. ایک ہندو استاد ہو یا عیسائی ہو یا تیریہ ہو, سب مدرسوں میں موجود ہوتے ہیں. آریہ, ہاں, موکس کے واسطے وید کو الہامی ماننا ضروری نہیں. جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ درست ہیں اور جیسے کہ اقلیدس کی شکلیں ہیں, ہر ایک اس کو سیکھ اور سکھا سکتا ہے. لیکن آریہ سماج ان شکلوں کو درست حالت میں رکھتی ہے, باقیوں نے غلطیاں ملا دی ہیں. اگر وید پر اسلام عمل کرے تو وہ اچھا ہے بنسبت اس ہندو کے جو نہیں کرتا. حضرت اقدس نے فرمایا, ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص وید کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا مگر اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ مکتی پائے گا؟ آریہ نے جواب دیا, بے شک مکتی پائے گا.